سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وكذلك جعلنا اور اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں فی کل قرية ہر بستی میں اکابر مجرمیہا ان کے بڑوں کو ان کے سردار کو جرم کرنے والا مجرمیہا جرم کرنے والے جرائم کا مرتکب بنا دیتے ہیں لیمکروا فیہا کہ ہیلے کیا کریں وہاں مکر کیا کریں وہاں وما یمکرون اور وہ جو مکر کرتے ہیں سو الا بانفسہم سو اپنی جان پر ہی کرتے ہیں وما یشعرون اور وہ اسے نہیں سوچتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم قرآن پاک کی آیت اور اس آیت میں دو بڑے اہم ترین سبق ہم سب کے لیے، ایک سبق زیادہ ان کے لیے جو دینی کام کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اور ایک سبق ہم سب کے لیے جو دین سیکھتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں. قرآن پاک کی اس آیت میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں گناہگاروں کو، جو گناہگاروں کے سردار ہیں ان کو مجرم بنائے، جو سردار ہیں ان کو مجرم بنائے لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ اپنے مکر کریں. اور اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرما رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر مکہ کے جو رؤسا ہیں، مکہ کے جو بڑے ہیں، مکہ کے اکابر ہیں، وہ جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور وہ جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا کہ وہ اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں جانور پہ، تو ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں، دین کو ویلیو نہیں دی، تو اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ایسی کوئی بڑی بات نہیں. ہم نے فی کل قریتن ہر بستی میں، پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جی بستی کے جو بڑے تھے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، تو یہاں بھی بستی کے بڑے جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ مخالفت جو ہے وہ آگے چھوٹوں تک بھی جاتی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس کا اثر جو ہے، بڑوں کی مخالفت کا اثر عوام میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور بڑے اور چھوٹے سب مل کے شرارتیں کرتے ہیں انبیاء کے ساتھ. تو اس مبارک آیت سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں قوم کے جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ آگے عوام پر، عام لوگوں پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو قوم کے بڑے اگر بدل جائیں، نیک بن جائیں، تو ساری قوم بہت جلدی نیک بن جاتی ہے۔ قوم کا لیڈر بگڑ جائے تو ساری قوم جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نبوت لے کے آئے تو آپ نے اللہ سے باقاعدہ دعا مانگی اس چیز کے لیے کہ اے اللہ، یہ عمر کو ہدایت نصیب فرما دے، عمر کی ہدایت کی، اسلام لانے کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ قوم کے بڑے تھے، طاقت والے تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اگر یہ بدل گئے تو پھر عوام کا بدلنا آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، یہ ہمیشہ سے بات چلتی آئی ہے کہ اگر بڑوں کا جس رخ پہ چلنا ہوگا، پیچھے چھوٹے جو ہیں وہ بھی اسی رخ پہ چلنے والے بنیں گے۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ملک کا دل ہے، تو سارا کچھ دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ قلب سلطنت ہوتا ہے، وہ پوری سلطنت کا دل ہے۔ تو اگر بادشاہ بدل جائے تو پھر پوری قوم جو ہے بڑے آرام سے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے بادشاہ پہ بڑی محنت کی، اور بادشاہ جہانگیر نے پہلے آپ کو قید کیا کیونکہ آپ بادشاہوں کے خلاف تھے۔ جہانگیر کے سے پہلے جو بادشاہ، ان کے والد اکبر، ان کے دین الہی کو آپ نے ریجیکٹ کیا، تو بادشاہوں سے مخالفت، تو آپ کی کیونکہ اثر و رسوخ تھا بہت زیادہ، جہانگیر بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا، اور قید کر کے آپ نے، انہوں نے بہت عرصے تک جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا۔ حضرت کے ہزاروں لاکھوں مرید پریشان، مگر قید کے دوران بادشاہ سے جو چند ملاقاتیں ہوئیں تو آپ نے بادشاہ کو بہت ہی توجہ دی، اور بہت زیادہ اس کو نصیحت بھی کی، اور اس کو بہت چینج کرنے کی کوشش کی کہ یہ چینج ہو جائیں گے تو پورا ہندوستان بدل جائے گا، جو اس وقت ہندوستان میں بے دینی آئی ہوئی ہے وہ بدل جائے گی۔ تو آپ نے پوری محنت اس بادشاہ پہ کر دی، بادشاہ آپ کا معتقد ہو گیا، اور بادشاہ نے آپ کو رہائی دے دی اور کہا کہ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ دوسرا آپشن یہ دیا کہ یہاں جو ہمارا یہ لشکر ہے ابھی، اگر اس میں ٹھہریں گے تو بھی ہمیں خوشی ہوگی۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے دینی کام، اور حضرت کے اتنے خلفاء، اور اتنے مدارس، اور اتنے مریدین، اور پتہ نہیں کیا کیا سب دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے حضرت آ جائیں واپس، تاکہ یہ جو کام جو ہیں یہ اپنی سپیڈ پہ چلتے رہیں۔ اب بادشاہ نے اجازت دے دی جانے کی، مگر بادشاہ نے آپشن دیا کہ ہمارے اس لشکر میں اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر جائیں۔ تو حضرت نے یہی آپشن چوز کر لیا کہ جی میں ٹھہر رہا ہوں، نہیں جاتا۔ یعنی اتنا عرصہ، کئی مہینے جیل میں گزرے، یا شاید سال کچھ گزرے، اور اس کے بعد پھر آپ نے چند سال وہاں لشکر میں لگا دیے۔ اور اس لیے کہ اگر اس بادشاہ پہ محنت کی جائے اور یہ بدل گیا تو پھر آٹومیٹکلی پورے ہندوستان میں چینج آئے گی، اور تاریخ نے وہ چینج دیکھی۔ تو جہانگیر کے بیٹے جو اورنگزیب تھے، ان کو علماء نے بہت نیک اللہ والا کہا کہ تاریخ اسلام میں جو نیک بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک مغل بادشاہوں میں ہی اورنگزیب عالمگیر تھے۔ اور جب ان کی وہ آئے تو ہندوستان کا واقعی رخ بدل گیا، شرعی نظام نافذ ہوا ہندوستان میں، جو پہلے بگڑا ہوا تھا، حالات جو بگڑے ہوئے تھے، دین کی طرف رغبت عوام کی، بڑوں کی، سب کی بہت زیادہ۔ تو اس مبارک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کے بڑے بگڑتے ہیں، سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، قوم کے بڑے سنور جاتے ہیں، سارے قوم، سارے لوگ سنور جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ اکابرین جو قوم کے مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ کئی مرتبہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی پوری انرجی ایک ہی شخصیت پہ فوکس کر لی ہے۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ دین کی بھلائی اس میں ہے۔ تو اگر بڑے قوم کے اعتبار سے لوگ بڑے ہیں، اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اپنی مال و دولت کے اعتبار سے، اپنی کسی پرفارمنس کے اعتبار سے، ایسے لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ دین کی بڑی مدد ہے، تو ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشائخ نے ضرور لکھا ہے کہ دنیا داروں سے، بادشاہوں سے دور رہا جائے، کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے قریب اس نیت سے ہوا جائے کہ جی ان کو دین کی طرف بلانا ہے، تو اس میں کوئی حرج تو بالکل ہی نہیں۔ یہ ایک دین کی بہت بڑی خدمت اور بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ اس لیے اگر کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے، کسی اگر فلمی دنیا کی شخصیت کو بھی اگر دین کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کو بری نگاہ سے نہیں، بلکہ ان کی محنت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اچھا کام انہوں نے کیا اور بڑا کام کیا۔ تو یہ پہلے سے اللہ والوں میں، نیکوں میں یہ ترتیب رہی ہے کہ قوم کے جو رؤساء ہیں، قوم کے جو بڑے ہیں، ان کے دلوں کو تبدیل کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ بہت عجیب و غریب ہے اس اعتبار سے، اور وہ واقعہ تاتاری فتنوں کا ہے۔ تاتاری فتنہ جب مسلمانوں پہ مسلط ہوا، اللہ اکبر، یہ تاتاری جو ہیں یہ چین کی سرزمین سے اس طرف آئے اور مسلمانوں کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اللہ اکبر، اتنی بڑی مسلمانوں کی سلطنت، اور کہیں بھی مسلمانوں کی حکمرانی نہ رہی ان کی وجہ سے۔ اتنی دہشت تھی کہ شہروں میں آتے اور پہلے اعلان کرتے کہ ہم آ رہے ہیں، مسلمان شہر چھوڑ کے چلے جائیں، مسلمان ذرا بھی مزاحمت نہ کرتے اور خاموشی سے شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور تاتاریوں کی اتنی دہشت تھی کہ تاتاری عورت کسی مسلمان مرد کو کہتی کہ تم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ جم کے کھڑا ہو جاتا، اور وہ عورت اپنے گھر پہ جاتی، چھرا لے کے آتی اور آ کے اس کو قتل کر دیتی، تو اس کو ایک لفظ کہنے کی ہمت بھی نہ ہوتی، اتنی وہ دہشت میں مسلمان ان کی آ گیا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اتنے اتنے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا خون انہوں نے دریا میں بہایا کہ دریاؤں کے رنگ بدل گئے۔ اللہ اکبر، ایسی دہشت تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کی حکمرانی ہر طرف سے ختم کر دی۔ ایک شہر تھا دربند، اور دربند میں رہتے تھے حضرت عبداللہ دربندی رحمت اللہ علیہ۔ تاتاری شہزادہ آیا شہر سے باہر، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے اعلان کر دو کہ ہم آ گئے، تو شہر خالی کر دو۔ بغیر کسی چوں چرا کے سارے مسلمان شہر خالی کر کے چلے گئے۔ اگلے دن شہزادے نے پوچھا کہ جی کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی سب چلے گئے ہیں، بس ایک بوڑھا آدمی ہے مسجد میں بیٹھا ہے، کہ تو میں نہیں جاتا۔ شہزادے نے پوچھا کہ بھائی مسجد میں بیٹھا ہے، کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس کو پتا نہیں ہم آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ جی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پہ کوئی شہزادے کی حکمرانی نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا اچھا ایسے کہتا ہے، ذرا پہناؤ نا اس کو ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور لے کے سامنے میرے پیش کرو اس کو۔ شہزادے کے لوگ گئے، حضرت عبداللہ دربندی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائیں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالیں، اور اس طرح چینز میں ڈال کے شہزادے کے سامنے حضرت کو پیش کیا۔ شہزادے کا بڑے میاں آپ نے اعلان نہیں سنا تھا؟ حضرت نے فرمایا ہاں جی سنا تھا۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیوں شہر خالی نہیں کیا؟ فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے, اس پہ تیری حکمرانی نہیں ہے, اس لیے میں یہاں پہ ہوں. جہاں تیری حکمرانی ہے وہاں جو تجھے کرنا ہے تو کر لے. اس نے کہا یہاں بھی میری حکمرانی ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہاں تیری حکمرانی نہیں ہے. شہزادے نے کہا یہ دیکھ نہیں رہے ہو جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, پیروں میں بیڑیاں, اگر میری حکمرانی نہ ہوتی تو تجھے یہ کیسے میں کرتا؟ حضرت فرمایا یہ ہتھکڑیاں اور یہ بیڑیاں کیا ہے؟ اور حضرت نے زور سے فرمایا اللہ, جیسے ہی کہا اللہ تو ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ کے گر گئیں, بیڑیاں بھی پیر میں سے ٹوٹ کے نکل آئیں. شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی. پورے تاتاریوں نے مسلمانوں پہ ہیبت طاری کی ہوئی تھی اور حضرت کی ہیبت شہزادے پہ طاری ہو گئی. خوف میں آگے شہزادے نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اس مسجد میں جا کے رہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. شہزادے کے دل میں آئے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے, اس کے پاس خاص پاورز ہیں, یہ اللہ کا خاص بندہ لگتا ہے. اور اللہ کی شان, کچھ عرصے بعد شہزادہ ان سے ملنے کے لیے بھی گیا. اب شہزادہ ان کے پاس جاتا تو انہوں نے شہزادے کو بڑی محبت دی, بڑا ٹائم دیا, بڑی توجہ دی, بہت نصیحت کرتے, بہت پیار دیتے, اتنا کہ شہزادہ گرویدہ ہو گیا اور شہزادے نے اسلام قبول کر لیا. اب شہزادے نے پوچھا کہ حضرت میں کیا کروں, اگر میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا تو بادشاہ تو میرا سر قلم کروا دے گا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے میری فراست یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تو بادشاہ بنے گا, جب تو بادشاہ بن جائے تو پھر تجھے کوئی قتل کرنے والا نہیں ہوگا, تو اسلام کا اعلان اپنا کر دینا. اور حضرت نے اس کو پھر بھی بہت وقت دیا اور بہت ترغیب اور بہت محبت اور بہت زیادہ جو وہ جس طرح سے حضرت کا وقت لینا چاہتا اور جتنی وہ نصیحت چاہتا, مشورہ چاہتا, حضرت اس کو خوب وقت دیتے. اللہ کی شان, کئی سالوں بعد اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا, اس شہزادے کو. اس نے بادشاہ بننے کے بعد اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوا, مجھے اس دین میں فائدہ نظر آیا, ساری رعایا بھی مسلمان ہو گئی. تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ ہوا کہ جی پورے عالم اسلام میں کوئی اسلامی حکومت نہیں, مگر جنہوں نے ساری حکومتیں ختم کی تھی انہی میں سے نیک بندے نکل آئے اور انہی میں سے پھر واپس اسلامی حکومت بن گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر تاتاری محدثین پیدا ہوئے, تاتاری فقہا پیدا ہوئے, تاتاری علماء پیدا ہوئے, ان کی نسل کے لوگ تھے اور بہترین نیک اللہ والے بنے. تو پتہ چلا کہ قوم کے جو سردار ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اگر ان کو دین پہ لایا جائے تو قوم دین پہ آ جاتی ہے, اور قوم کے بڑے اگر دین سے پھر جائیں تو ساری عوام دین سے پھر جاتی ہے. تو اس مبارک آیت سے یہ ایک سبق ملا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, کہ ہم نے اسی طرح ہر بستی کے بڑے جو تھے ان کو گناہ میں مرتکب بنایا. لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ مکر کریں وہاں. تو جو قوم کے بڑے گناہ کرتے ہیں تو عوام بھی گناہ کرتی ہے, قوم کے بڑے نیکیاں کرتے ہیں عوام بھی نیکیاں کرتی ہیں. ہمارے ملک میں ایک مرتبہ ایک صدر آئے تھے جو بہت نیک تھے, تو وہ نیک تھے تو ان کے زمانے کے ایک ان کی حکومت میں کام کرنے والے صاحب سے کسی عالم کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو سارے لوگ قرآن کی آیتیں یاد کرنا شروع کر دی, سب نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی, کہ جی صدر صاحب کو یہ بڑا پسند ہے کہ جی سب قرآن پڑھا کریں, نمازیں پڑھا کریں, تو ساروں نے شروع کر دیا یہ کام. तो पता चला कि जब बड़ा बदलता है तो सारे छोटे भी बदल जाते हैं। इसलिए हजरत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कौम का बादशाह जो है वो कौम का दिल है। तो इस मुबारक आयत से ये पहला सबक, और दूसरा सबक वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशऊरून, और वो जो मकर करते हैं वो अपनी ही जानों पे मकर कर रहे होते हैं और सोचते नहीं हैं, उनको इसका शऊर नहीं होता। ये दूसरा बड़ा सबक इस मुबारक आयत से, इंसान दूसरे को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा ले, दूसरे को कितनी ही तकलीफ क्यों ना दे दे, और समझे कि हाँ जी मैंने उसको फूल बना दिया या मैंने उससे फायदा उठा लिया या मैंने उसके साथ ज्यादती कर ली, मगर ये जितना भी दूसरे को तकलीफ इंसान दे दे या दूसरे का हक मार ले या दूसरे को दिल को दुखी कर दे, इंसान ये सोच नहीं रहा होता, अल्लाह ने ये ऑटोमेटिक उसूल फैसला कर लिया है कि इसका वबाल होना है। ये जो अल्फाज है ना उर्दू में, जैसी करनी वैसी भरनी, ये बिल्कुल ये कुरान की आयत का तर्जुमा यूं समझ ले हैं कि नहीं करते वो मकर मगर अपने ऊपर करते हैं। तो कोई ये समझता है कि मैं दूसरों में जुल्म कर लूंगा और जुल्म करके बड़ा खुश होता है, देखा मैंने उसको लूट लिया वो कुछ नहीं कर सका, या मैंने उसको फलां चीज कर ली और वो कुछ नहीं कर सका, मैं उसका हक नहीं अदा किया वो बेचारा कुछ ना कर सका, खुश ना हो। अल्लाह ताला का एक निजाम है और ये पक्की बात है, ये कुरान का भी फैसला, ये हदीस का भी फैसला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा ज़ारल्लाहु बिही, जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और मन शक्का शक्कल्लाहु बिही, और जिसने किसी को तकलीफ दी अल्लाह उसको तकलीफ देंगे, शक्कल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसको तकलीफ देते हैं। और इसी तरह अगर इंसान किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह उसके साथ भलाई करते हैं, किसी के साथ नरमी की अल्लाह आपके साथ नरमी करेंगे, ये पक्की बात है। हदीस पाक में आता है कि इंसान दूसरों की मदद में लगता है अल्लाह उसकी मदद में लग जाता है। इसीलिए ये जो इंसान अपने गिर्द खुद गर्जी का खोल बना लेता है ना कि नहीं जी मैंने दूसरों की मदद नहीं करती है करनी है, और ये मैंने दीन का काम नहीं करना, और ये जो दीन में लगे होते हैं मुझे क्या फायदा इसका, अल्लाह अकबर, बरकतें ही बरकतें हैं कि इंसान दूसरों की मदद करे और सबसे बढ़कर अल्लाह के दीन की मदद करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वयुसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे पैरों को जमा देगा। पैरों को जमाने का मतलब यह है कि तकलीफें मुसीबतें दूर हो जाएंगी, और पैरों को जमाने का मतलब यह भी होता है कि तुम अपने माशरे के बड़े समझे जाओगे, हर तरफ इज्जतें होंगी। हम कहते हैं कि जी अब कौन वक्त लगाए और कौन अपना एनर्जी लगाए और अपना सोच लगाए और अपना दिमाग इसमें खपाए, इसमें वक्त लगाएंगे और दिमाग खपाएंगे या अपना माल लगाएंगे, उसकी बरकतें हमारी सोच से ज्यादा। तो अगर तकलीफ देंगे किसी को تو اللہ نے ایسا پکڑنا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے, اور فائدہ دیں گے کسی کو تو اللہ نے وہ فائدہ دینا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکتیں ہوں تو وہ دوسروں کو خوشیاں دینا شروع کرتے ہیں. عجیب بات, امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے اندر بڑی ریسرچ ہوئی, انہوں نے کہا کہ دی سب سے زیادہ خوش لوگ کون سے ہیں, اس پہ ریسرچ کی کہ کن لوگوں کا بڑھاپا سب سے اچھا گزرتا ہے. یہ کوئی مسلمان ملک نہیں, نہ ریسرچ کرنے والا مسلمان ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ریسرچ کی پتہ نہیں کتنے ہزار بوڑھوں پہ, انہوں نے کہا سب سے زیادہ خوشی والا بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائیاں کی. یہ جو ہم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ توڑتے ہیں نا, ان کو ناک و چنے چبواتے ہیں, ان کی ہر غلطی کو پکڑ کر ان کے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی بھی ہم ان کو نرمی نہیں دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسوں کا بڑھاپا جو ہے وہ تکلیف دہ بنا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم ہر خیر سے محروم, اور ہر خیر میں ایک بڑی خیر بڑھاپا ہے. جو نرمی دنیا میں نہیں کرتا, اپنی زندگی میں نہیں کرتا, بڑھاپے میں یہ لوگوں کی نرمی سے, اچھے بڑھاپے سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس مبارک آیت میں جو آج ہم نے پڑھی, دو بہت بڑے سبق ہیں. ایک یہ کہ قوم کے بڑے جس رخ پہ ہوں گے قوم اسی رخ پہ ہوگی, اور دوسرا یہ کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی. لوگوں کے ساتھ برائی کرو گے وہ پکڑیں گے اللہ. انسان کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا, اور اپنی جان کو تکلیف مشقت میں ڈال کے دوسروں کے ساتھ اچھائی کر لی, دوسروں کی غلطی کو سہ لیا, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا, بھلائیاں کر لی, اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھلائیاں کرتی, اس کی بھلائیاں دنیا میں بھی رائے گاہ نہیں جاتی, آخرت میں بھی نہیں جاتی. اللہ رب العزت بے انصاف نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس لیے انسان سکون رکھے کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے اللہ نے وہ برائی کو دور کرنا ہے اور مجھے اچھائی نصیب کرنی ہے, اور اگر میں کسی کے ساتھ برا کروں گا تو میں بھی بچ نہیں پاؤں گا. یہ قرآنی اصول, یہ حدیث کا اصول, اور یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مبارک آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا, اور اسی طرح کی ہم نے ہر بستی میں بڑوں کو جرائم کا مرتکب, لیمکروا فیہا, تاکہ وہ مکر کریں وہاں پر, وما یمکرون, اور نہیں مکر کرتے, الا بانفسہم, مگر اپنی جانوں کے ساتھ, وما یشعرون, اور نہیں شعور رکھتے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
दिल में तेरी याद हो, दिल में तेरी याद हो मौला, मेरी फरियाद सुन। दिल में तेरी याद हो मौला, मेरी फरियाद सुन। लब पे तेरा नाम हो मौला, मेरी फरियाद सुन। लब पे तेरा नाम हो मौला, मेरी फरियाद सुन। तू ही मकसूदे हकीकी, तू मेरा महबूब है, तू ही मकसूदे हकीकी, तू मेरा महबूब है। कर दे अपना कुर्बता मौला, मेरी फरियाद सुन। कर दे अपना कुर्बता मौला, मेरी फरियाद सुन। दिल में तेरी याद हो मौला, मेरी फरियाद सुन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल आलिल वहाब, अल्लाहुम सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली। अल्लाहुम इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिरा وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।